السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الغاشیہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ غاشیہ، اس کی بھی سیم وہی فضیلت ہے جو کہ ہم نے سورہ اعلیٰ کی پڑھی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ اور نماز عیدین کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ یہ سورت ہر خاص و عام کو زبانی یاد ہو. مکی سورت ہے، 26 آیات ہیں. مرکزی مضمون اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر بالقرآن کرتے جائیے، اور جو جھٹلانے والے ہیں یا منہ موڑنے والے ہیں وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچ کر رہیں گے، یعنی ان کو سزا ملے گی. زمانۂ نزول اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا جو دوسرا دور تھا، یعنی اعلان عام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور سے گزر رہے تھے، یعنی جب آپ نے اس دعوت کو پیش کیا اور پھر مخالفتوں کا آغاز ہوا، تو اسی دور میں یہ نازل ہوئی، تقریباً 4-5 نبوی کے زمانے میں. فذکر انما انت مذکر، نصیحت اور تذکیر کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تذکیر ہی کرنے والے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنا کام مسلسل کرتے رہنا ہے، سامنے والا مانتا ہے یا نہ مانے آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. کچھ چہرے اس روز با رونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہدہ بات وہاں نہ سنیں گے. اس میں چشمے رواں ہوں گے، فیہا سرور مرفوع و اکواب موضوع و نمارق مصفوفہ و زرابی مبثوثہ. اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکی کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یہاں پر سوالیہ انداز سے چونکایا گیا ہے، اور کہ تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی. غاشیہ، غشی سے غین شین یا، چھا جانے والی، جو چیز کسی پر چھا جائے، کسی کو کور کر لے، تو کیا چیز ہوگی چھا جانے والی؟ وہ قیامت ہوگی. یعنی اس قدر اس وقت دنیا کا حال ایسے ہوگا کہ ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی اور اس کی آفت ہر چیز پر چھا جائے گی. تو کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے. اور چونکہ انسان کی دلی کیفیت کا اظہار چہروں سے ہوتا ہے، تو یہاں پر خاص طور سے چہرے کا ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ چہرے تو تر و تازہ ہوں گے، لیکن کچھ چہرے اس وقت خوف زدہ ہوں گے. اور خوف میں کون ہوتا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں، جب ریزلٹ آنے والا ہوتا ہے اس وقت स्टूडेंट को खुद खबर होती है कि मैंने पेपर में क्या कुछ किया था और मुझे कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। जो लोग अच्छे से पेपर्स करते हैं उनको मालूम है कि हमारा रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, लेकिन जिन्होंने लापरवाही से जिंदगी गुजारी या लापरवाही में लगे रहे और आखिरत की फिक्र न की, उस वक्त कुछ लोगों के चेहरे खशियत से, उस वक्त कुछ लोगों के चेहरे खौफजदा होंगे, सख्त मशक्कत कर रहे होंगे या सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे होंगे और दहकती हुई आग में दाखिल होंगे। खौलते हुए चश्मे का पानी उनको पीने को दिया जाएगा और खारदार सूखी घास, इसके अलावा कोई खाना उनके लिए ना होगा जो ना मोटा करे ना भूख दूर करे। तो ये सब क्यों होगा उनके लिए? हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कयामत को झुटलाया था, आखिरत का इनकार किया था। आखिरत के इनकार की पादाश में उनको यहां पर इस तरह की सजाओं का सामना करना पड़ेगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि बार बार कुरान में जो जिक्र किया गया है, एक तो उन लोगों का जिक्र है जो कामयाब और बामुराद होंगे और एक वो लोग हैं जो नाकाम और नामुराद होंगे। और ये बात हमें क्यों बताई गई है? आप देखिए, जैसे कि वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों को नसीहत करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको एहसास दिलाते हैं कि हमारे तजुर्बे से हमने जो बात सीखी है उससे हमें यही बात समझ में आती है जो हम तुम्हें समझा रहे हैं, लिहाजा हमारी बात मान लो। लेकिन बच्चे अक्सर ना तजुर्बेकारी की बिना पर वालिदैन की नसीहतों पर कान नहीं धरते और आखिरकार नुकसान उठाते हैं। तो यहां पर भी वही नसीहत वाला अंदाज है कि पहले से बता दिया गया है कि इंसान अलर्ट हो जाए, अपनी आखिरत की तैयारी करे, कुछ फिक्र करे और आखिरत के लिए सामान करे। अब यहां पर खासतौर से जहन्नुमियों के लिए जो बात बयान की गई है कि उनको खाना दिया जाएगा, लेकिन वो कैसा खाना होगा, ना जो भूख मिटाएगा ना और जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। तो हम सब जानते हैं कि जहन्नुमियों को खाने के लिए जो चीज दी जाएगी, जक्कूम का दरख्त होगा। यहां पर दरी का लफ्ज आया है, दुआ दुआया एन, ये एक खारदार घास होती है जिसका जायका बहुत ही ज्यादा नागवार होता है और जब सूख जाती है तो कहा जाता है कि जहर बन जाती है। तो इसी बिना पर यहां पर उनके खाने का जिक्र किया गया है कि वो कितनी खतरनाक खुराक होगी जो उनके तकाजों को पूरा ना करेगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, खाना इंसान इसलिए खाता है ताकि उसकी भूख खत्म हो, उसे लज्जत हासिल हो और उसके जिस्म पर उसके फायदे नजर आए, यानी वो सेहतमंद, तंदुरुस्त और ताकतवर हो। लेकिन जहन्नुमियों का जो खाना होगा वो तीनों चीजों को पूरा ना करेगा। अब उसके मुकाबले में उन लोगों का जिक्र किया गया है जो कि उस वक्त खुश खुर्रम होंगे। वजूह यौमइज़िन नाइमा लिसाइहा रादिया, कुछ चेहरे उस रोज बारौनक होंगे, अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे। यानी हम सब जानते हैं कि दुनिया में जिसने भी कोशिश, जद्दोजहद और नेक अमल, सॉलेह अमल करने की कोशिश की, उस वक्त आखिरत में उसका जो नतीजा निकलेगा उसको देखकर खुद ब खुद उनके चेहरों पर खुशी जाहिर होगी। उनके चेहरों को देखकर पहचान लिया जाएगा कि वह दुनिया में क्या सही और अमल करके आए हैं, उन्होंने दुनिया में किस तरह से अपनी जिंदगी को अल्लाह सुब्हानहु तआला के अहकामात के आगे बांध रखा था, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को उन्होंने कंट्रोल किया था, आजादाना जिंदगी गुजारने के वो कायल नहीं थे और अल्लाह तआला के अहकाम के मुताबिक ही वो अमल करते थे। फिर हम देखते हैं कि इस्लाम की खातिर उन लोगों ने अपने नफ्स को ही कंट्रोल नहीं किया बल्कि बहुत ज्यादा जिस्मानी तकलीफें भी उठाई। जिस्मानी तकलीफें, जहनी तकलीफें, हर किस्म की तकलीफ से उनको गुजरना पड़ा। हम सभी जानते हैं सहाबा इकराम की तमाम तारीख हमारे सामने है कि इस्लाम कबूल करने के जुर्म में उनको किस कदर ईजाएं और तकलीफें और मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ी या उठानी पड़ी, लेकिन वो हर जुल्म, हर सितम खामोशी से और सब्र के साथ सहते रहे। उसी का ये बदला होगा जो उस वक्त उनके चेहरे तरोताजा होंगे, आली मुकाम जन्नत में होंगे। ला तस्मउ फीहा लागिया, कोई बेहुदा बात वो वहां ना सुनेंगे। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, आपको याद होगा कि शुरू से हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा जन्नत में जो सुकून और इत्मीनान की बात की गई है उसमें एक खास किस्म का जो जिक्र किया गया है हमेशा जन्नत की नेमतों में कि लघव बात वहां वो ना सुनेंगे। अब देखने की दुनिया में भी बाज़ोकत आप किसी के साथ बैठते हैं, हमारी किसी से दोस्ती होती है, पहचान होती है या अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं, दोस्ती ना भी हो आपका दिल किसके साथ मिल बैठने को चाहता है जिसको अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आ जाए। तो ऐसा शख्स कभी भी अपना वक्त लघवियात में नहीं गुजार सकता, बेकार की इधर उधर की बातों में, گپ شپ میں یا انجوائے کرتے ہوئے نہیں گزار سکتا، بلکہ اس کو اپنے ایک ایک لمحے کا ایک ایک پل کا احساس ہوگا کہ یہ لمحہ یہ پل میں کسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دوں، یا اپنے لیے آخرت کے لیے کوئی نیکی کشید کر لوں، یا اپنے اس وقت کو میں دوسروں کی خیر خواہی کے لیے صرف کروں کہ کوئی اور بھی میری بات سے نیکی کی طرف متوجہ ہو جائے، کوئی سدھر جائے، کوئی سنور جائے، تو ہمیشہ اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جنت میں بھی اس کو پھر اسی طرح سے بہترین انعام کے طور پر جو سکون اور راحت اور آرام پہنچے گا، اس میں ایک یہ بھی ہوگا کہ وہ لغویات سے دور ہوگا، وہ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنے گا۔ ہم نے سورہ مومنون میں بھی پڑھا، کئی جگہ ہم نے پڑھا جہاں جنتیوں کو خاص طور سے جو انعامات کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اس میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ وہ لغو بات نہیں سنیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جنہوں نے دنیا میں لغویات سے پرہیز کیا، ان کو آخرت میں بھی لغویات سے دور رکھا جائے گا۔ تب ہم لوگ اپنی مصروفیات دیکھ لیں، آپ اور میں، کہ ہماری مصروفیات کیا ہیں، کیا ہم لوگ لغویات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے خاندان کے قصوں کو، کہانیوں کو سنانے کا بہت شوق ہوتا ہے بعض اوقات، یا بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی جو اسٹوریز بیان کرتے ہیں شروع کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے اور ہمارے بچے ویسے، یا بلا وجہ اڑوس پڑوس کی بات۔ تو آپ دیکھیں کہ کام کی گفتگو ہو، ایسی گفتگو ہو واقعی میں جسے واقعی میں کسی کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ اگر اس گفتگو کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ گفتگو کسی کے لیے مشعل راہ نہیں بن سکتی، تو ایسی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا لغویات سے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن بھی ہمیں الحمدللہ یہ لغویات سے دور رکھا جائے۔ وہاں پر چشمے رواں ہوں گے، اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی کسی بھی چیز کی جب انہیں حاجت ہوگی تو وہ وہاں موجود پائیں گے، یعنی ہر قسم کی جو ان کی خواہشات ہوگی وہ سب پوری کر دی جائے گی جنت میں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ پر روک لگایا تھا، دنیا میں انہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری تھی، دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا تھا، بلا وجہ لغویات میں یا بیکار کاموں میں نہ پڑے رہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد پھر چونکایا گیا ہے، انسان کو غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پہلے تو قیامت کو جھٹلانے والوں کا اخروی انجام بتایا گیا، پھر دوسرے پیراگراف میں قیامت پر ایمان لانے والوں کا اخروی انجام بیان کیا گیا، اور اب یہ تیسرے پیراگراف میں چار دلیلیں دی جا رہی ہیں، آفاقی دلیلیں، اور اس سے پھر استدلال نئی دلیل جو دی جا رہی ہے کہ تم غور و فکر کرو کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے تو کیا وہ آخرت برپا نہیں کر سکتا، وہ دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تو دراصل یہاں پر قیامت کا انکار کرنے والوں کو چار نشانیوں سے الرٹ کیا گیا ہے کہ قدرت کی تم یہ چار نشانیاں دیکھو اور غور و فکر کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم پھر قیامت کو مان سکو۔ اور وہ چار نشانیاں کیا ہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ سبحان اللہ، کس قدر پیارا انداز ہے آپ دیکھیں، اور کس قدر نصیحت بھرا انداز ہے، اور کس قدر چونکانے والا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمت پر دلالت کرنے والی چار یہاں پر دلیلیں دی گئی ہیں۔ پہلا ہے اونٹ کی تخلیق پر۔ ہم سب جانتے کہ جو عرب کا معاشرہ ہے یا ان کی معاشرتی زندگی کا پورا انحصار اونٹ پر تھا، تو انہیں غور کرنا چاہیے، پھر آسمان کی بلندی کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کو بلند کرنے والی ہستی کتنی عظیم ہو سکتی ہے، پھر پہاڑوں کی تنصیب پر، یعنی پہاڑ کس طرح سے نصب کیے گئے، اس پر تدبر کرنا چاہیے کہ ان کو گاڑنے والی ہستی کس قدر قدرت اور طاقت کی مالک ہو سکتی ہے، اور پھر زمین کو ہموار کرنے والی ہستی کس قدر صاحب اختیار ہوگی، جس نے زمین کو ہموار کر دیا اور زمین ذرا بھی ہچکولے نہیں کھاتی ہے۔ آپ دیکھیں اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہموار کر دیا اور پرسکون کر دیا۔ تو ان چار دلیلوں کی روشنی میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ان سب کا خالق مردوں کو زندہ کر کے عدالت قائم نہیں کر سکتا، کیا وہ لوگوں کو جزا اور سزا نہیں دے سکتا۔ تو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور عربی اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن میں سب سے زیادہ اونٹ کا ذکر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اونٹ ایک عجیب طرح کا جانور ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اونٹ صحرا میں چلنے کے لیے اس کے پاؤں اس قدر مناسب ہیں کہ اس کے پاؤں زمین میں ریتیلی زمین میں دھنستے نہیں ہیں، وہ آرام سے زمین میں ریتیلی زمین پر چلتا رہتا ہے۔ پھر صحرا میں کہیں کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوتے، کوئی راستے میں کھانا نہیں ملتا تھا، تو وہ کانٹے دار جھاڑیاں جو صحرا کی پیداوار ہوتی ہیں، وہ کانٹے دار جھاڑیاں کھا کر بھی وہ گزارا کر سکتا ہے، اور 9 سے 10 دن تک کہ وہ بغیر پانی پیے سفر کر سکتا ہے، ساتھ میں بہت سارا سامان بھی اٹھا سکتا ہے۔ یعنی سامان اٹھانے میں، سب سے زیادہ وزن اٹھانے میں اونٹ بہت زیادہ مشہور ہے۔ جانوروں پر جو سامان لادا جاتا ہے، اونٹ سب سے زیادہ سامان اٹھا سکتا ہے، بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ تو انسان کو اونٹ کی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا عجیب و غریب جانور تمہارے لیے پیدا کر دیا صحرا کے لیے، کہ ریتیلی زمین میں وہ تیزی سے دوڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے، وزن اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی راستے تو نہیں تھے، نہ کوئی اس طرح کی کوئی گاڑیاں تھیں، وہیل تھے، کہ جس کی بنا پر انسان اپنا سامان اٹھا سکے۔ تو لہٰذا اونٹ کی پیدائش پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور پھر آسمان کی بلندی، پھر پہاڑوں کا نصب کیا جانا، اور پھر زمین کو ہموار کرنا۔ اب یہ سب کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ کا کام صرف یاد دہانی اور نصیحت ہے، حق کو زبردستی منوانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈالی گئی۔ لہٰذا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور ان کو اللہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم۔ اچھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کرتے جائیے، آپ تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا، تو اللہ اس کو ضرور بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ اب یہاں پر آپ کا اصل کام بتایا گیا کہ فذکر، کہ آپ نصیحت کرتے جائیے، اور آپ کے ذمے بس یہی ہے نصیحت کرنا۔ آپ کسی کو پلٹا نہیں سکتے، آپ کسی کا دل نہیں بدل سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دیں، پھر جو لوگ اس پیغام کو قبول کر لیں اور آپ کی بات مان لیں، وہ تو کامیاب اور بامراد ہوں گے، لیکن جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ تو یہ جو فذکر کا لفظ ہے، قابل غور ہے۔ دیکھا جائے تو آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ نصیحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب کوئی مانتا ہے تو نہ مانے۔ جیسے کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ معاشرے میں جو جو خرابیاں عام ہیں، اور کس طرح سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے، یا ہم اس پر کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں، یا کم از کم ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، دور رہ سکتے ہیں، تو ہم نے شروع سے آخر تک اسی پر بات کی۔ ہم لوگ یاد دہانی، تذکیر اور تذکیہ کی ہی بات کرتے رہے۔ بعض وقت ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہم کیوں کہیں فلاں کو، وہ ہماری بات کا برا مان جائے گا، یا ہمارے سے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ کیونکہ یہاں پر مجھے اور آپ کو اپنا حساب دینا ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی حساب دینا ہے کہ ہم نے معاشرے کے سدھار کے لیے کیا کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو زندگی کی مہلت دی، ہمیں صحت و تندرستی دی، ہمیں مال و دولت سے نوازا، ہم کو ایک سینس، ایک احساس دیا، ہمارے پاس وقت ہے، سب کچھ تھا ہمارے پاس، تو ہم نے ان تمام نعمتوں کو کہاں استعمال کیا؟ تو ہمیں اپنی ان تمام نعمتوں کو فذکر کے لیے استعمال کرنا ہے، بس ذکر کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ ہمیں نصیحت کرنی ہے، یاد دہانی کروانی ہے لوگوں کو کہ وہ لوٹ آئیں، جو دنیا میں وہ مست و مگن ہے، اس کو چھوڑ کر آخرت کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ یاد دہانی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم قرآن مکمل طریقے سے پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ ہم نے اس کی تجوید پڑھی، تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھا، سب کچھ پڑھا، اب تو یہ خاص میری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرتے چلے جانا ہے، دامے درمے سخنے، جس طرح سے بھی ممکن ہو، چاہے چھوٹے پیمانے پر چاہے بڑے پیمانے پر۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا گیا تھا کہ آپ کو نصیحت کرتے چلے جانا ہے۔ اب لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک دین کا داعی جو ہوتا ہے، وہ اپنے کام پر نظر رکھتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. مجھے اس دنیا میں یہ کام کرتے چلے جانا ہے, مجھے اپنا کام جاری رکھنا ہے. سامنے والا اب نہیں مانتا ہے تو یہ اس کا خود کا نقصان ہوگا. بعض وقت ہم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اتنا دین پھیل رہا ہے, اتنی دین کی باتیں ہو رہی ہیں, اتنی دین کی مجالس ہو رہی ہیں, فائدہ تو کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو فائدہ تھوڑی پوچھا جا رہا ہے, آپ سے یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ اچھا آپ کی 10 سال اور 20 سال کی محنت اور کوششوں سے کتنے لوگ سدھر گئے, کتنے لوگ نماز کے پابند ہو گئے, کتنے لوگوں نے سود لینا چھوڑ دیا, کتنے لوگوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, کتنے لوگوں نے اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, آپ سے صرف اتنا سوال ہوگا کہ آپ نے اس یاد دہانی اور نصیحت کا کام کتنا کیا تھا, کیسے کیا تھا, بس یہ سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اب جو نصیحت نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے پھر عذاب ہے, سزا ہے. اور ان لوگوں کو پلٹنا, ان الینا یابہم ثم ان علینا حسابہم, کہ لوٹنا اور پلٹنا ہماری ہی طرف ہے. سورۃ الفجر 30 آیات ہے, مکی سورت ہے, 6 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. مرکزی مضمون اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی دعوت توحید اور آخرت قبول کر کے عدل اجتماعی قائم کرنے والے نفوس مطمئنہ تقرب الہی حاصل کریں گے, یعنی جو لوگ بھی یہ دعوت دین کا کام کریں گے وہ مطمئن ہوں گے اور پریشانی سے دور ہوں گے. اس کا زمان نزول قیام مکہ کا 3rd دور ہے, یعنی 6 تا 10 نبوی, جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تھی تو قریش کو عاد اور سمود اور فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. سورۃ فجر اس اعتبار سے سورۃ بروج سے مشابہت رکھتی ہے, جہاں کہا گیا تھا ان بطش ربک لشدید, یعنی اس سے ملتی جلتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی ہجر, قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو, کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یعنی اس میں عقل والوں کے لیے ضرور ایک بھاری قسم ہے. فجر ہم سب جانتے ہیں کہ پاؤ پھٹنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جو بھی الفاظ اکثر عربی زبان میں فا سے شروع ہوتے ہیں وہ پھٹنے کے معنوں میں آتے ہیں, تو فجر پاؤ پھٹنے کو کہتے ہیں. اور اسی سے فجار بھی بنا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھاڑ کر باہر نکل جائے, کراس کر لے. تو فجر کی قسم کھائی گئی ہے جب پاؤ پھٹتی ہے یا صبح نمودار ہوتی ہے. ولیال عشر, اور 10 راتوں کی. اس کے بارے میں مفسرین کے بارے میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد دراصل ذوالحجہ کے 10 دن ہیں, یعنی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک. پھر دوسری جو قسم کھائی گئی ہے جفت اور طاق کے بارے میں ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جفت اور طاق کی قسم کیوں کھائی گئی, اس پر غور کرنے کی بجائے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نمبرز بنائے ہیں, اور ہم اس کو نمبر سے آپ دیکھیں ہم کو کتنے سارے فائدے ہیں. یعنی 1, 2, 3, 4 جو بھی نمبر ہم گنتے ہیں, جو پیئر کی شکل میں ہوں گے وہ جفت ہوں گے, اور جس کا کوئی پیئر نہیں ہوگا اس کو طاق ہم کہتے ہیں. تو جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 برابر کے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, جیسے 2, 4, 6, 8, اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتا, جیسے 1, 3, 5, 7. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تو ہر چیز جفت کی, یعنی جفت میں پیدا کی ہے, اور کچھ طاق کی, اس میں طاق کی شکل میں. تو اس میں کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر جفت اور طاق کا عدد دراصل تغیر ایام کے لیے استعمال ہوا ہے, یعنی جو دن اور رات بدلتے رہتے ہیں. یعنی آج 1 تاریخ ہے تو کل 2 تاریخ ہے, اب آج 2 ہے تو پھر کل 3 ہے. اور یہ قسم کھا کر دراصل جس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے یا جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے, کہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ اس پیغام کو سمجھے اور اس کو ماننے کی کوشش کریں, کیونکہ پھر جو یہ قسم کھانے کے بعد ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحت کو نہ مانا, پیغمبروں کی بات نہ مانی, تو ان کا انجام, چونکہ یہ انکار کرنے والے لوگ تھے اور قیامت کا خاص طور سے انکار کرتے تھے, تو ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ کس قدر پھر ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا یا کس طرح سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. پھر غور کرنے کی بات کی گئی ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دلیلیں دی تھی کہ آسمان، زمین، اونٹ، یہ تمام چیزوں کو وہ نہیں دیکھتے، اور یہاں پر دلیلیں دی گئی ہیں پچھلی قوموں کی کہ پچھلی قومیں کس طرح سے تباہ اور برباد ہوئیں، کیونکہ یہ عاد اور ثمود کے جو مسکن تھے یہ ان کے راستوں ہی میں آتے تھے عرب کے. جب یہ لوگ سفر کرتے تو یہ دیکھتے ہوئے گزرتے تھے کہ عاد اور ثمود کے جو کھنڈرات پڑے ہیں، تو ایک وقت اور ایک زمانے میں یہ قوم کس قدر عالیشان ہوا کرتی تھی، کیا ان کا چرچا تھا اور کیا ان کی صلاحیتیں عروج پر تھیں کہ انہوں نے پہاڑ کو تراش تراش کر اپنے گھر بنائے تھے. اور عاد ارم کا یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ قدیم قوم عاد ہے، جس کو عاد اولی کا بھی نام دیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ نجم میں آتا ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو ہلاک کیا. تو قوم عاد کو جس کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور ان پر عذاب نازل ہوا تھا، ان کو عرب کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے، اور ان کو ذات العماد اس لیے کہا گیا ہے، ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والے، کیونکہ یہ بڑی بلند بلند عمارتیں بنایا کرتے تھے، اور دنیا میں اونچے ستونوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہی نے شروع کیا تھا. کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اتبنون بکل ذی آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اونچے اونچے ستون کے ساتھ گھر بنائے تھے، عمارتیں بنائی تھیں یا محل تعمیر کیے تھے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جن کے مانند کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی تھی، یعنی وہ اپنے زمانے کی ایک بے نظیر قوم تھے، اپنی قوت، شان و شوکت کے اعتبار سے کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، یعنی ان کی ٹکر کی نہیں تھی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آراف میں خود ان کی اس طرح سے جو ساخت تھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ کم فی الخلق کی بستوا، تم کو جسمانی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے خوب تنومند کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، تکبر کیا تھا، بغیر حق کے زمین میں تکبر کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو قوت اور طاقت دی تھی اس کا غلط استعمال کیا اور تکبر میں آ گئے. کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور تم نے جب کبھی کسی پر ہاتھ ڈالا جبار بن کر ڈالا، سورہ شعرا میں ہم نے پڑھا تھا. اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، تو عاد اور سمود دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو عاد اور سمود، یہ جو دونوں قومیں تھیں، یہ عرب کے آس پاس ہی کے علاقوں میں آباد تھیں، اور یہ قوم نے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنائی تھیں، اور یہ بھی پہلی قوم تھی جنہوں نے چٹانوں کے اندر اس طرح کی عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا. پھر فرعون کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو میخوں والا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی فوجوں کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو، اور میخوں والا کا مطلب فوجوں والا ہو، کیونکہ انہی کی بدولت اس کی سلطنت جمی رہی. یا پھر کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے پاس بہت ساری فوج تھی، اور جب یہ فوج کہیں جاتی تو میخیں گاڑ کر خیمے تعمیر کرتے تھے، یہ لوگ خیمے بناتے تھے، تو ہر طرف ان کے خیموں کی میخیں ہی میخیں نظر آتی تھیں. تو ہو سکتا ہے اس کی بنا پر اس کو میخوں والا کہا گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھ لو ان تمام قوموں کو جو تباہ اور برباد ہوئیں، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہ مانی، نبیوں کی بات نہ مانی، اپنی ڈھٹائی، انہیں تکبرانہ جو ان کی سوچ تھی اور تکبر جو تھا ان کا، اس میں ڈٹے رہے اور آخرت کو نہ مانا، لہٰذا ان کا انجام بھی بہت خطرناک ہوا، یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب سے گزرنا پڑا، دو چار ہونا پڑا، اور آخرت کا عذاب تو ان کے اوپر ابھی باقی ہی ہے۔ اب یہ سب فرما کر انسان کو پھر غور کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان اس کی جو عادت ہے وہ جاتی نہیں ہے، اور وہ اپنی دنیا کی انہی مصروفیتوں میں کھویا رہتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے تو کس طرح سے وہ ناشکرہ بن جاتا ہے، اور پھر ناشکری میں وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ تو یہاں پر نفس غیر مطمئنہ یا نفس مجرمہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یا ایمان لانے کے بعد بھی ان کے اندر وہ غور و فکر نہیں پیدا ہوتا، صرف ایک انجوائمنٹ کے لیے یا صرف زبانی کلامی ان کا ایمان ہوتا ہے، تو ان کا عمل یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ دکھ اور سکھ دونوں حالتوں میں صابر اور شاکر نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا ہے، یعنی میری شان بڑھائی ہے، اور جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، یا رزق تنگ کر دیا ہے، یا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو ایکچولی یہ جو آیات ابھی ہم پڑھیں گے اس میں انسان کی اس نفسیاتی ناشکری سے بحث کی گئی ہے جس میں وہ اپنے رویے بدلتا رہتا ہے، دکھ میں کچھ اور ہوتا ہے، سکھ میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جب سکھ میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے سکھ پہنچایا، اور جب مشکلات میں گھرتا ہے تو اپنے ہی رب کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، رب سے شکایتیں کرتے رہتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہاں پر مجرموں کی یا آخرت کو نہ ماننے والوں کی اخلاقی حالت بتائی جا رہی ہے، یا اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا پر ریجتے ہیں، یا وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں، تو ان کا رویہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ کبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بھی مانتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے، جو مادہ پرست انسان ہوتا ہے، جس کی خواہش یا جس کی تما صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، جو دنیا ہی کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہے، جو روٹی کپڑا اور مکان کے لیے جیتا ہے، تو جب اس کو کچھ نعمتیں ملتی ہیں تو بڑا پھول جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے عزت دار بنا دیا۔ اور جب کوئی چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کمی کر دیتا ہے تو اپنے رب کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو اس کے نزدیک جو عزت اور ذلت کا معیار ہے صرف مال و دولت ہے یا عہدہ اور اقتدار ہے، حالانکہ اگر وہ اصل حقیقت کو جان لے کہ انسان کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، مال و دولت میں نہیں ہے یا بیٹوں میں نہیں ہے، اور یہ مال و دولت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے دیا ہے، تو پھر ہر حالت میں شکر گزار بنے، چاہے وہ تنگی کی حالت ہو، مشکلات ہوں، یا نعمتوں والی حالت ہو۔ تو اصل جو مسلمان ہوتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے، صبر والا ہوتا ہے، قناعت پسند ہوتا ہے، راضی برضا رہتا ہے، اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، یا پھر صحیح طریقے سے ان مشکلات کا حل نکالتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی۔ جبکہ جو مجرم ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، مصیبتیں مجھ ہی پر آ رہی ہیں، ساری مشکلات کا مجھ کو ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے کامیابی کا۔ تو کسی کو اگر دنیا میں دولت ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عزت والا ہے، اور اگر کسی کو دنیا میں دولت نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذلت والا ہے۔ کلا بل تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ناشکر انسان کی یہاں پر کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، یہ صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، عمل سے ظاہر نہیں کرتا. تو سب سے پہلے جو بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا تمام صورتوں میں کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، اور یہاں پر مسکین یا یتیم کی عزت کی بات کی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یتیم کے ساتھ انسان برا سلوک کرتا ہے، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی ہوتا نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جائے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا کہ تم نے ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا. تو یتیم کو عزت دینا بھی دراصل جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے. ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ اچھا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اس کا کیا مطلب ہے. صرف ایک دفعہ ہاتھ پھیر لینے سے تو اس کو جنت نہیں مل سکتی. تو ہاتھ پھیرنے سے مراد دراصل اس کی سرپرستی ہے، پوری طرح سے اس کی خبر گیری ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک ہی حدیث کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. بے شک یتیم کے سر پر ایک دفعہ ہاتھ پھیر لینے سے کچھ نہیں ہو جائے گا، اصل مطلب تو یہی ہے کہ یتیم کی سرپرستی کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا ہم ظاہری مطلب بھی لے سکتے ہیں حدیث کا، کہ اگر آپ ایک دفعہ بھی سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو آپ نے دراصل اس کو عزت دی. کیونکہ یہاں پر خاص طور سے جو ذکر آ رہا ہے کہ کلا بلا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، تم اس کو بے عزت کرتے ہو، اس کو اس کی حیثیت کے مطابق. یعنی یتیم کو چونکہ انسان تو ہے نا، وہ تو انسان ہونے کے ناطے جو اس کو عزت دینی چاہیے تم وہ عزت نہیں دیتے، کیونکہ اس کا باپ اس کے سر پر موجود نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں پوچھنے والا نہیں ہے. تو اگر ہم ایک دفعہ بھی کسی یتیم کے سر پر صرف محبت سے اس کو عزت دینے کے لیے ہاتھ پھیرتے ہیں اور دل کے اندر ہمارے خیر خواہی ہو، تو یہ بھی انشاءاللہ قابل قبول ہوگا، اور یہ بھی ہمارے لیے واقع میں بہت بڑا عمل ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ عمل بھی ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کی سرپرستی کے لیے جو خوشخبری دی ہے کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح سے ہو، اگر آپ نے دو انگلیوں اپنے ساتھ رکھ کے بتائیں، تو آپ خود سوچے کہ یہ کتنا بڑا آنر اور کتنا بڑا مقام ہے صرف یتیم کی سرپرستی کے لیے. پھر اس ناشکر انسان میں جو اور ایک بری صفت پائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں آئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے. اس سے یہ بات ہمیں، یعنی بارہا ہمیں اس کو، ہمیں بار بار اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بار بار یہ بات ہمارے سامنے کیوں لائی جا رہی ہے کہ خود تو مسکین کو کھانا کھلانا ہے، خود تو مسکین کی خبر گیری کرنی ہے، خود تو اس کو عزت دینا ہی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی اس پر ابھارنا ہے، دوسرے لوگوں کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کرنا ہے. تو آپ بتائیں کہ خاموش رہنے سے، گھر میں بیٹھے رہنے سے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے ہو جائے گا یہ کام؟ نہیں، بلکہ ہمیں دوسروں کو بھی اس پر ترغیب دینی چاہیے اس کام کے لیے کہ وہ لوگ بھی یتیم کی سرپرستی کریں. اگر زیادہ لوگ مل کر یتیم کی سرپرستی کرنے والے ہوں تو آپ بتائیے کہ کیا آج کوئی یتیم بچہ بھوکا رہ سکتا ہے؟ کیا بے یار و مددگار ہو سکتا ہے؟ بغیر شیلٹر کے ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو ہمیں خود بھی اس پر قائم رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے. تو ایسا شخص عزت نہیں دیتا یتیم کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور پھر ساتھ میں الٹا یتیم کا مال کھا لیتا ہے کیونکہ اس کا باپ جو نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا، جب جنگ احد ہوئی تھی تو ایک خاتون آتی ہے اپنی دونوں بچیوں کو لے کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچیوں کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے، اب اس کے چچا ان بچیوں کو ان کی جائیداد لینے نہیں دیتے یا انہوں نے ان کا حصہ دبا رکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، پھر اس سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ، یعنی تمہیں کیا اس کی، تمہیں اس بات کی خبر نہیں کہ اگر تمہارا آج کچھ ہو جاتا ہے تو کیا تم چاہو گے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی سلوک یہ کرے؟ تو اس نے کہا نہیں. تب آپ نے پھر وہ بچیوں کی جو جائیداد ہو سکتی تھی ان کو دے دی، یا پھر اسی زمانے میں پھر میراث کا حکم نازل ہوا کہ اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ جو چچا تایا یا جو بھی رشتہ دار ہے مرد حضرات، وہ اس جائیداد پر قبضہ کر لیں اور غصب کر لیں، بلکہ اس نے بتا دیا گیا کہ لڑکیوں کا حصہ کیا ہے اور باقی کے لوگوں کا حصہ کیا ہے. تو تم میراث کا مال کھا لیتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے اس کو مال سے انتہا کی محبت ہوتی ہے، وہ صرف دنیا 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 کرتا رہتا ہے، دنیا کا مال جمع کر کے رکھتا ہے، اس کی نظر صرف اور صرف مال و دولت پر ہوتی ہے کہ میں کہاں سے کتنا کما لوں، کہاں سے کس کا مال میں ہڑپ کر جاؤں، کہاں سے کس کا مال میں غصب کر لوں. تو ظاہر سی بات اس کو معاشرے میں پھر وہ دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ ہی ملتے ہیں، یتیم مسکین غریب لوگ، انہی کے مال کو وہ ہڑپ کرتا ہے، انہی کے مال کو وہ کھا لیتا ہے. پھر سود ہے یا انہیں غریبوں کی مدد کرنے کے بجائے الٹا وہ سود سے رقم دیتا ہے تاکہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہو. تو اس قدر وہ دولت کا اور دنیا کی جاہو عظمت کا اس قدر وہ حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے کہ اس کی بنا پر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں، میری وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جائز اور ناجائز اور حلال و حرام کی کوئی فکر نہیں کرتا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جس طریقے سے بھی مال حاصل کیا جا سکتا ہے اسے حاصل کرنے میں وہ لگا رہتا ہے، چاہے وہ یتیم ہی کا مال کیوں نہ ہو. تو اس کے اندر حرص اور طمع یا جو لالچ ہے دنیا کی یا دولت کی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آج بھی دیکھیں نا کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میراث کا مال دبا لیا ہے، اپنی بہنوں کا حصہ یا اپنے بھائیوں کا حصہ دبا لیا ہے، خاص طور سے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں یا بڑے بھائی. اکثر جو سننے کو ملتا ہے وہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ اکثر جو بڑے بھائی ہیں وہی ساری دولت پر قبضہ کر لیتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کو یا بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، چاہے وہ میراث کا مال ہو یا کوئی بھی مال ہو، یا یتیموں کا مال کھا لیا جاتا ہے. اور آج کل تو وقف کی جو زمینیں ہیں جو لوگوں نے وقف کر رکھی تھی، لوگوں کی اس پر بھی نظر ہے، اس سے بھی وہ باز نہیں آتے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جو زمینیں وقف کی گئی تھیں یا اللہ تعالیٰ کی خاطر جو وقف کی گئی تھیں، وہ ان زمینوں پر بھی قبضہ جما لیتے ہیں اور اس سے دریغ نہیں کرتے. کیا حال ہوگا ان کا قیامت کے دن؟ یتیموں کا مال کھا لیا، مسکینوں کا مال کھا لیا، پھر ساتھ میں جو لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں زمینیں وقف کی تھیں اس پر بھی وہ غاصب بن کر بیٹھ گئے یا اس پر بھی قبضہ کر لیا. اور یہ جو آج کل رواج چل نکلا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم نکلی ہے کہ اچھا جو 11th یا 12th کی لڑکی ہے ان کو اسکالرشپ ملتی ہے غالباً، اور شاید ہو سکتا ہے 12,000 اسکالرشپ ملتی ہو، یعنی منتھلی 1,000 ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے، یا 11th اور 12th کے لیے 12,000 روپیے ہے. تو یہاں تک سننے کو ملتا ہے، سننے کو نہیں ملا بلکہ یہ یعنی کسی کے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ ہے جو انہوں نے ان کے ساتھ خود پیش آیا اور انہوں نے ہم کو سنایا کہ اس طرح سے معاملہ چل رہے ہیں کہ پہلے سائن لے لی جاتی ہے بچیوں سے کہ اچھا تم سائن کر کے دے دو کہ تم اپنی طرف سے اسکول کو اتنا اور اتنا ڈونیٹ کر رہے ہو اپنی اسکالرشپ میں سے، اور بچیوں کو وہ اوپر کا پورا مضمون نہیں بتایا جاتا، بس یہ کہا جاتا ہے کہ تم سائن کر دو ہم تمہیں بعد میں بتا دیں گے. یا بچیوں کو اس طرح سے اپنے دام میں گرفتار کیا جاتا ہے، کیونکہ لڑکیاں تو بھولی بھالی ہوتی ہیں یا اتنی سمجھدار نہیں ہوتی اس عمر میں، یعنی کم عمری میں، تو ان سے خود ہی سائن کروا لی جاتی ہے کہ تم نے خود اپنی خوشی سے اسکول کو ڈونیٹ کر دیا ہے، اور ان کو 2,000-4,000 پکڑا دیے جاتے ہیں، باقی اسکول خود لے لیتی ہے. اسکول نہیں مطلب جو بھی اس طرح کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جو غاصب ہیں. تو یہ بھی کیا ہوا، کسی کا مال ہتھیانا ہوا، کسی کے مال پر قبضہ کرنا ہوا، یہ دھوکہ دینا ہوا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو آخرت میں جواب دینا ہوگا ان تمام باتوں کا. پھر کلا کے الفاظ سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا. جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور آپ کا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا. یعنی اب قیامت کا وقت آ جائے گا، حساب کتاب کا وقت ہوگا، تو اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کے ساتھ نازل ہوگا. اس وقت انسان نصیحت کو قبول کر لے گا، تو اس وقت کا نصیحت قبول کرنا کیا فائدہ ہوگا جبکہ جہنم بھی سامنے ہوگی. تو اس وقت پھر وہ کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا، پھر اس دن اللہ سبحانہ تعالی جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. جب انسان یہ تمام چیزیں اپنی نظروں سے سامنے دیکھ لے گا تو اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کیا کیا تھا، میں نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، میں نے آخرت کا انکار کیا، یتیموں اور مسکینوں اور کمزوروں کے حقوق غصب کر لیے، ان کو عزت نہیں دی، تو پھر وہ اس پر افسوس کرے گا، وہ اپنے پرانے رویوں کو خود ہی یاد کرے گا۔ تو کلہ سے شروع ہو رہا ہے، اور دراصل بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ قیامت تو ضرور آ کر رہے گی اور یہ تمام معاملات پیش آ کر رہیں گے۔ تو جو لوگ بخیل ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، اس وقت وہ افسوس کریں گے۔ تو خالق کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہوگی، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہ سکے گا، بلکہ وہ شدید تر ہوگی۔ اب دیکھیں نا کہ آج یعنی اس وقت افسوس کر کے کیا فائدہ، اصل تو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے جو معاشرے کی خدمت کرنے کا اس پر حق ہے، اس نے وہ کرنا چاہیے تھا۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں تو وہ اس طرح کے عدل کی پرواہ نہیں کرتے، جس سے جو چاہے سلوک روا رکھتے ہیں، انہوں نے خود اسٹیٹس بنا رکھے ہیں کہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، یتیموں کی قدر نہیں کرتے، مسکینوں کی امداد کے کلچر کو فروغ نہیں دیتے، زر پر اثر بخیل ہوتے ہیں، کمزور طبقات کا استحصال کرتے ہیں یعنی ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، میراث کا مال لوٹ لیتے ہیں، مال اور دولت کی بے پناہ محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا محاسبہ ضرور ہو کر رہے گا، جنہوں نے کمزوروں کے حقوق غصب کر لیے تھے، انہیں عذاب ضرور ملے گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر اس وقت ان کو یہ یاد دہانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں نفس مطمئنہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک دراصل یہ نفس مجرمہ کا ذکر تھا کہ جو مجرم لوگ ہوں گے۔ بہت ہی پیارا انداز ہے، اور یہ آیات ہر ایک کی پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو یہ صدا لگائی جائے، یا جن کے لیے یہ صدا لگائی جائے۔ بہت ہی پیار بھرا انداز ہے، بہت خوبصورت انداز ہے، اور بس دل چاہتا ہے کہ ہم یہ انداز ہم اپنے لیے سنیں، کہ ہمارے لیے یہ صدا آ جائے کہیں سے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، ایک طرف مجرموں کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک طرف نفس مطمئنہ کا ذکر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے تین قسم کی نفس کا تذکرہ پڑھا تھا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ جب انسان اپنے نفس امارہ پر کنٹرول کر لیتا ہے، اور کیوں کنٹرول کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے نفس لوامہ کی نصیحت کو مانتا ہے، اس نے اپنے نفس لوامہ کو زندہ رکھا، اس کی بات مانی، اس پر کان دھرے، اور اپنے نفس لوامہ کی نصیحتوں کو مانتا رہا، تو نفس امارہ خود بخود دب جاتا ہے، جو برائی پر اکسانے والا نفس ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نفس لوامہ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی صورت میں اس کو پھر نفس مطمئنہ عطا کر دیتا ہے، مطمئن نفس، سکون والا نفس، جو مطمئن ہو جاتا ہے، جو راضی ہو جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ نفس مطمئن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، کئی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو زندگی تھی، جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، چمٹے رہے، اور کبھی ایک لمحے کے لیے ان کی پیشانی پر نہ بل آیا، نہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، بلکہ ان کی خدمات ختم ہی نہیں ہوتی تھی اسلام کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نفس مطمئنہ بنا دے، ہمارے لیے بھی جنت سے یہ صدا آئے کہ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف۔ اور جب قیامت قائم ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جب جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا، تو اس وقت بھی صدایں آئیں گی، یہ نفس کون سا نفس تھا، یہ مطمئن نفس کون تھا، جس نے کسی شک و شبے کے بغیر اطمینان سے ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا رب بنایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھیں ان کو قبول کیا، اس پر عمل کیا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اس دین کو اپنا سب کچھ سمجھا، اس دین کے لیے اس نے قربانیاں دیں، جو کچھ اسے حکم ملا وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان احکامات پر عمل کرتا رہا، اس راہ میں جو جو مشکلات آئیں اس پر صبر اور استقامت سے ڈٹا رہا، جمع رہا، جو جو قربانیاں اس کو دینی پڑی وہ تمام قربانیاں کرتا چلا گیا، بے دریغ اس نے اپنا سب کچھ بغیر کچھ سوچے سمجھے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، سب کچھ اس راہ میں لگا دیا، جو تکلیفیں اس راہ میں آئیں اس پر کبھی شکوے شکایت نہیں کیے بلکہ اس کو برداشت کرتا رہا، سکون قلب سے اس پر ڈٹا رہا، جمع رہا، پھر جو جو دنیا میں فوائد اس کو ملنے والے تھے ان فوائد سے اس نے کنارہ کشی اختیار کی، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر اگر وہ مال حاصل کر سکتا تھا اس نے وہ راہ اختیار نہیں کی بلکہ کم پر ہی راضی رہا، قناعت پسندی کی، اسے دنیا کی دولت اور لالچ کا کوئی اس کو شوق نہیں تھا، اس کے اندر کبھی حسرت نہیں پیدا ہوئی کہ ہائے کاش مجھے بھی یہ مل جاتا یا مجھے بھی وہ فائدہ حاصل ہو جاتا، بلکہ جو کچھ اس کے رب نے اسے دیا اس پر وہ مطمئن رہا، قناعت کی، صبر کیا، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ان تمام برائیوں سے، گندگیوں سے محفوظ رکھا جو کہ مجرم لوگوں میں ہوا کرتی ہیں۔ تو اسی کیفیت کو قرآن میں دراصل دوسری جگہ شرح صدر سے تعبیر کیا گیا ہے سورہ انعام میں، کہ جس کو اسلام کی تمام باتوں پر شرح صدر حاصل ہو جائے تو وہی دراصل کامیاب اور بامراد ہوں گے۔ تو بہت ہی پیارا انداز ہے، دیکھا جائے تو ہم سب کی کوشش اور محنت، یہ جو ہم اتنی محنت میں لگے ہوئے ہیں، یقین جانیے کہ بعض وقت ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہم تو ایک بس ایک ہم دوڑ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا مقصد ہے، کبھی سمجھ بھی نہیں آتا ہے، لیکن نہیں، ہم اپنے مقصد کو زندہ رکھیں، اسے تازہ رکھیں، اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کہ ہماری یہ بھاگ دوڑ کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس نفس سے مطمئنہ بن جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیں صدا آئے کہ تمہاری کارگزاری قابل مشکور ٹھہری، یعنی تمہارے تمام اعمال کی، تم نے جو کچھ دنیا میں صحیح اور جہد کی اس کی قدر کی گئی، اس کو محفوظ کیا گیا، اب یہ اسی کا انعام ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اب صاحب اکرام کی زندگی کو دیکھیں، کس طرح سے وہ اپنے رب کی طرف دوڑنے کے لیے، راضی رہنے کے لیے، ان کو جو لقب ملا کہ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ تو یہ جو اللہ کو راضی کرنے کا سوال ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے، یہ معمولی نہیں ہے، اس کا تقاضا بہت بڑا ہے، اور یہ پوری زندگی پر ہمارے محیط ہے، یعنی کوئی ایک شعبے میں جا کر کہ ہم نے صرف نماز پڑھ لی اور کہا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے روزے رکھ لیے، صرف روزے پر ہی اکتفا کیا، تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جو بار بار بات کی گئی کہ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب دینا، تو ترغیب آپ کب دے سکتے ہیں؟ جب آپ میدان عمل میں آئیں گے، جب آپ کے اندر اتنی ایسی کوالٹیز ہوں گی کہ آپ دوسروں کو کنوینس کر سکیں، آپ دوسروں کو اس بات پر راضی کر سکیں کہ وہ بھی دین کا کام آپ کے ساتھ مل کر کریں، وہ بھی یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والے بنیں، وہ بھی معاشرے کی خوشحالی میں اپنا ہاتھ بٹائیں، حصہ لگائیں اپنا بھی۔ تو یہ آپ جب ان تک یہ بات پہنچائیں گے آپ، تبھی تو وہ کریں گے نا، یعنی آپ ترغیب دیں گے ان کو تو تب وہ راضی ہوں گے کرنے کے لیے۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک فیلڈ صرف عبادت کا شعبہ ہم نہیں اختیار کر سکتے کہ اچھا ہم صرف عبادت پر فوکس کریں، یا پھر ہم صرف سوشل ورکنگ میں نہیں رہ سکتے کہ صرف ہم سوشل ورک کر لیں، یا پھر صرف مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اور نمازیں چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کو سارے کام کرتے چلے جانا ہے، سارے کام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کام کیے۔ آپ دیکھیں پہلا ہی جو جملہ تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، جو پہلا جملہ تھا وہ کیا تھا آپ کو سپورٹ کے لیے، یہ آپ کے اطمینان، آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو؟ آپ نے تو ہر دفعہ اپنے رشتہ داروں کا، خاندان والوں کا خیال کیا، آپ یتیم اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کی خبر گیری کرتے ہیں، مسکینوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کوئی ایک شعبہ زندگی کا نام نہیں ہے، اسلام پوری زندگی کو کور کرتا ہے، وے آف لائف ہے یہ، کہ آپ کو معاشرے کی خوشحالی کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، معاشرے میں جو کمزور اور دبا ہوا طبقہ ہے اس کی خوشحالی کے لیے بھی کوشش کرنا ہے، معاشرے میں کوئی لوگ اگر پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کی بھی آپ کو کوشش کرنی ہے، ساتھ میں آپ کو اپنی ذاتی عبادات کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور پھر ساتھ میں اپنی نیت کو بھی خالص رکھنا ہے، تبھی آپ نفس مطمئن بن سکتے ہیں اور تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو سکتا ہے یا ہم سے راضی ہو سکتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائٹل ہمیں ملے کہ اللہ ہم سے راضی ہوا، اور جن سے اللہ راضی ہوا ظاہر سی بات ہے وہی جنت میں جائیں گے. تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نفس مطمئن نہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ہر فیلڈ میں کام کرنا پڑے گا، ہر فیلڈ میں. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اللہ خیر سے اللہ کہ میں بھلی اور میری نماز بھلی، میں بھلی اور میرا حجرا بھلا، نہیں. آپ دیکھیں کہ خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں، خواتین ہی میں تو اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو اس پر اکسا سکتی ہیں، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، کہ تم بھی یتیموں کی، تم بھی غریبوں کی، تم بھی مسکینوں کی مدد کرو، تم بھی ان کی ہیلپ کرو، تم بھی ان نیک کاموں میں آگے آؤ. تو یہ خواتین ہی تو اکسا سکتی ہیں. تو پھر آپ بتائیے کہ یہ ہمارے لیے کامیابی نہیں ہوگی کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ ہمارے لیے صدا ہے کہ داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. دیکھا جائے تو میرا اور آپ کا گول کیا ہے، ہمارا ایم، ہمارا مقصد کیا ہے؟ جنت میں جانا. ہم یہ سب جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سب کام کرنے والے بنے انشاءاللہ. سورہ فجر کے یہ جو 6 پیراگراف تھے تقریباً، اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ تھوڑا سا نفس مطمئنہ اور نفس غیر مطمئنہ کے جو اوصاف ہیں اس کا ہم تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پیراگراف میں قیامت کے آفاقی دلائل دیے گئے. جو نفس مجرم یعنی غیر مطمئنہ ہے وہ عقل مند نہیں ہوتے اور ان دلائل سے سبق حاصل نہیں کرتے، جزا اور سزا اور آخرت کو نہیں مانتے، جبکہ نفس مطمئنہ وہ عقل مند ہوتے ہیں، آفاقی دلائل سے سبق حاصل کرتے ہیں، جزا اور سزا اور آخرت کو مان لیتے ہیں. دوسرے پیراگراف میں قیامت کی تاریخی دلائل دیے گئے کہ آج سمود اور فرعون جیسی جو سرکش اور فسادی قوتیں تھیں، لوگ تھے، ان کو ہلاک کیا گیا اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے جو مجرم ہوتے ہیں، یہ نفس غیر مطمئنہ ہوتے ہیں، جبکہ نفس مطمئنہ کے جو اوصاف ہوتے ہیں وہ آج سمود اور فرعون جیسی باغی اور سرکش فسادی طاقتوں کی ہلاکت پر ایسے ہی نہیں گزر جاتے بلکہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. تیسرے پیراگراف میں قیامت کے انفسی دلائل دیے گئے تھے کہ نفس غیر مطمئنہ بے وفا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات یا عنایات پر خوش ہوتے ہیں اور آزمائشوں پر اللہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، جبکہ نفس مطمئنہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے وفادار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے انعامات اور عنایات پر شکر ادا کرتے ہیں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں. چوتھے پیراگراف میں عدل اجتماعی کی بات کی گئی تھی. تو نفس غیر مطمئنہ جزا اور سزا یعنی آخرت کی عدالت کے منکر ہوتے ہیں، اسی بنا پر وہ یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور مال کی محبت میں شدید گرفتار ہوتے ہیں، جبکہ نفس مطمئنہ جزا اور سزا یعنی آخرت کی عدالت کے قائل ہوتے ہیں، اسی بنا پر یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، میراث کا مال نہیں کھاتے اور نہ ہی مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں. پانچویں پیراگراف میں منکرین قیامت کا انجام ہے کہ وہ لوگ یعنی جو نفس غیر مطمئنہ ہوگی قیامت کے دن پچھتائیں گے، سخت عذاب سے دوچار کیے جائیں گے، جبکہ نفس مطمئنہ قیامت کے دن رسوائی، ندامت اور عذاب سے محفوظ رہیں گے. پھر چھٹے پیراگراف میں نفس مطمئنہ کا انجام بتایا گیا ہے. تو جو نفس غیر مطمئنہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی مشیت اور شریعت پر راضی نہیں رہتے، نہ ان کا عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے اور نہ ان کی نیت صحیح ہوتی ہے، جبکہ نفس مطمئنہ اللہ کی شریعت اور مشیت پر راضی رہتے ہیں، ان کی نیت اور حسن عمل سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کی خاص جنت میں نیک بندوں کے ساتھ داخل کیے جائیں گے. تو اس سورہ فجر میں تھوڑا سا جائزہ تھا، تقابلی جائزہ، کہ نفس مطمئنہ اور نفس غیر مطمئنہ کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں نفس مطمئنہ والے اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.